اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی پرنٹنگ نہیں ہے, ہاتھ سے لکھی جا رہی ہیں کتابیں. یہ صرف ایک آدمی کی تصنیف ہے. طب کا کیا حال تھا؟ میڈیسن میں مسلمان اتنے آگے تھے کہ اندلس کے مشہور طبیب ہیں زہراوی اور ابن زہر, اور ایک اور مشہور جراح تھا ابو القاسم. کہا جاتا ہے فن جراحی کا یہ معجد تھا, کتابیں بھی لکھتے, جڑی بوٹیوں کے اوپر تحقیق کرتے, دوائیاں بناتے, اور سب سے پہلے کڑوی گولیوں کے اوپر میٹھی کوٹنگ مسلمانوں نے کی, شوگر کوٹڈ پلز. اس کی ابتدا مسلمانوں نے کی. گھڑیاں ایسی ایسی کمال کی بناتے تھے کہ دھوپ سے چلنے والی سن ڈائل ٹائپ کی گھڑیاں ہوا کرتی تھی, جو صرف دھوپ کی انرجی سے چلتی تھی. اور جو تو کارخانے تھے, ان کا پوچھئے کچھ نہ کہ ایک ایک شہر میں کتنے کارخانے ہوا کرتے تھے. ایک شہر میں سوتی کپڑا بڑا مشہور تھا, ایک شہر کا ریشم بہت مشہور تھا, ایک شہر کے برتن بڑے مشہور تھے, پوٹری جسے ہم کہتے ہیں. اب وہ اتنی فائن چائنا بنایا کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ اس جیسے فائن چائنا شاید ہی پھر دوبارہ بنا ہو. اور یورپ تک دور دور وہاں کے برتن خریدے جائے کرتے تھے اور پسند کیے جاتے تھے. شاندار عمارتیں بنتی, سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی تھی. اشبیلیا میں کپڑے بنانے کے 5,000 سے زائد کارخانے تھے. ایک شہر کے قریب 1,00,000 کے قریب زیتون کے درخت تھے. یعنی کوئی صرف زرعی تھا, کوئی صرف انڈسٹریل ایریا تھا, اور زراعت کا یہ حال تھا 1,00,000 کے قریب زیتون کے درخت ایک شہر کے پاس تھے, اور وہاں زیتون کا تیل صاف کرنے کے کارخانے لگا دیے گئے تھے. اور بیسٹ آلیو آئل اس زمانے میں اسپین میں بنتا اور ساری دنیا میں جایا کرتا تھا. گرناتا میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں انگوروں کی بیلیں نہ چڑی ہوئی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف مسالہ جات مسلمانوں نے اگائے, جس میں زعفران, کالی مرچیں, بادام, پستے, توت وغیرہ تھے. ریشم کے کیڑے بھی رکھے جاتے, سوتی کپڑا بھی بنتا, ریشمی کپڑا بھی بنتا. اور عام لوگ اسپین میں اس وقت جو لباس پہنتے تھے وہ یورپ کے صرف بادشاہ پہن سکتے تھے اس زمانے میں. یعنی اتنی خوشحالی اور ترقی تھی کہ عام شہری کا بھی سٹینڈرڈ ایک بادشاہ کے برابر ہو گیا تھا. پوری دنیا میں اندلس جیسا کپڑا کہیں نہیں بنتا تھا. ایس پی اسکاٹ لکھتے ہیں کہ کپڑے بنانے میں مسلمانان اندلس کو کمال حاصل ہو گیا, اور ان کا ہمسر کوئی نہیں تھا جو ان جیسا کپڑا بنا سکے. نہ معلوم یہ لوگ کس قسم کا رنگ غیر معمولی سا تھا جو استعمال کرتے تھے, جس سے سوتی کپڑا رنگا جاتا تھا, کہ ان جیسا فاسٹ رنگ پھر کوئی نہ بنا سکا. نیپلز میں ریشمی اور زری کپڑے بنتے تھے. اسی طرح مرینا میں اونی کپڑا بنا کرتا تھا. اور کپڑے کی صنعت پر اندلس کی ایک تہائی آبادی کا انحصار تھا. دنیا بھر میں اندلس کا کپڑا برآمد کیا جاتا تھا. لوہے, چاندی اور پارے کی کانیں وہاں پر موجود تھیں. یعنی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کانوں کے ذریعے بھی بہت سی دولت فراہم کی. لوہے کو مختلف آلات جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا, اور فرانس کے قریب جو عربوں کے تسلط میں علاقہ تھا وہاں کی تلواریں بہت قیمتی تھیں. دریاؤں پر عجیب طرح سے مسلمان بند باندھتے, اور بند باندھ کے پانی کو پہلے اوپر لے جاتے, اور پھر تیزی سے پانی کو بلندی سے نیچے گرایا جاتا, اور اس سے جو انرجی آتی تھی وہ انرجی سے کارخانوں کی مشینیں چلا کرتی تھی. یعنی نیچرل ریسورسز کو یوز کیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے کارخانے, پنچکیاں وغیرہ چلتی تھیں. غرناطہ کے شہر کے باہر 130 پنچکیاں تھیں جو یہی پانی سے ملنے والی قوت سے چلتی تھیں. لکڑی کا کام, سیپ کا کام, ہاتھی دانت سے مختلف چیزیں بنانا, مختلف فنون میں, سکلز میں مسلمانوں نے ایکسل کر لیا تھا. مسجدوں میں جو دروازے, ممبر, چھتیں بنتی ہیں, ان میں باریک جالیاں اور کاریگری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. مسلمان جو چمڑے سے کاغذ بناتے تھے, یہ سنت مسلمانوں کے ختم ہونے کے ساتھ یہ سنت ہمیشہ کے لیے وہاں سے ختم ہو گئی, اور پھر دوبارہ ایسا کاغذ بنایا نہ جا سکا. تعمیرات میں مسلمان بہت دلچسپی لیتے, اور اگر اب بھی آپ دیکھیں تو اسپین میں مسلم آرکیٹیکچر کا ایک خاص افیکٹ ہے جو نظر آتا ہے. اس میں سے ایک محل نما شہر کا ذکر کرنا چاہوں گی جو قصر زہرا کے نام سے مشہور ہوا. یہ کہنے کو تو ایک محل تھا جو بادشاہ نے اپنی بہت ہی محبوب ترین کنیز تھی زہرا, اس کے لیے بنوایا, اور تقریباً 40 برس میں جا کے یہ محل مکمل ہوا, جو کہ محل کم اور ایک شہر زیادہ تھا. جب یہ تیار ہو گیا تو اس کی کنیز دیکھنے گئی تو سارا تو بہت خوبصورت تھا لیکن اس کے بالکل پیچھے ایک بہت بڑا ایک پہاڑ تھا جو کالی سی چٹان نما کا تھا. دیکھ کے کہنے لگی تو ایسے ہی ہے جیسے بہت ہی خوبصورت عورت کے پہلو میں حبشی غلام کھڑا ہو. بادشاہ نے حکم دیا اس پوری چٹان کو اکھاڑ دو. انجینئروں نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے, قدرتی پہاڑ اور بہت ہی بڑا پہاڑ ہے. لہٰذا پھر حکم ہوا کہ اس کے اوپر اس طرح سے پھلدار درخت لگا دیے جائیں کہ وہ ساری اس کی جو سطح ہے وہ چھپ جائے. تو اس کے اوپر تمام پودے لگا دیے گئے اور ایسے پھول اور پھل آتے کہ نیچے سے کچھ نہ نظر آتا. ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے. اسپین کا ایک شہزادہ تھا, وہ ایک مرتبہ اپنے ساتھی شاعر کے ساتھ شکار کھیلنے گیا. خود شہزادہ بھی بہت عمدہ شاعری کرتا تھا اور ساتھی بھی بہت سنجیدہ مزاج قسم کا شاعر تھا. یہ وادی الکبیر سے گزرے تو شہزادے نے ایک مصرع پڑا اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھا کہ یہ اس کا جواب دے گا. شعر کچھ اس طرح کا تھا کہ نسیم کے نیچے سطح آب جوشنی بن گئی. ابھی اپنے دوست کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ شعر مکمل کرے گا, ایک زنانہ آواز آئی, بے شک شاندار ہے جوشنی لیکن منجمد ہو گئی. یعنی بہت سردی کی وجہ سے وہ سطح ایک طرح سے فروزن تھی. شہزادہ تو پھڑک اٹھا, ویسے بھی شاعر تھا اور اس کا شعر اتنی خوبصورتی سے مکمل ہوا. دیکھا تو ایک بالکل دوشیزہ سی لڑکی تھی اور گوالن جیسی تھی, اس کی ساتھیاں بھی ہمراہ تھیں جیسے پانی بھرنے جا رہی تھیں یا کچھ اس طرح. تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ خیر ہوتے ہوتے پتا چلا کہ پیچھے سے بہت اچھے خاندان کی تھی لیکن حالات ایک جیسے نہیں رہتے, تو اب معاشی حالات اچھے نہیں تھے. شہزادے نے دل میں ٹھان لیا کہ جب میں بادشاہ بنوں گا اس سے ضرور شادی کروں گا. بہرحال شادی ہو گئی. اب بڑی پسندیدہ بیوی تھی, انٹلیکچوئل پارٹنر بھی تھی. ایک دن دیکھا کہ بیوی بڑی اداس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے کہ کچھ نہیں, باہر دیکھ رہی ایسی بارش ہو رہی ہے اور کیچڑ ہے, اور وہ وقت یاد آیا جب میں اپنی ساتھی دوستوں کے ساتھ اس طرح بے فکری کے ساتھ کیچڑ میں بھاگتی اور کھیلا کرتی تھی, لیکن اب ملکہ بن گئی ہوں, اب تو ایسے نہیں کر سکتی. بادشاہ نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ حکم دیا اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی. کئی من سندل کا برادہ منگایا گیا, عرب گلاب اور دیگر خوشبو میں اس کو گوندھا گیا, مصنوعی ایک کیچڑ محل میں بچھا دیا گیا اور کہا گیا آپ آئیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلیے. بعد میں ایک مرتبہ کسی بات پہ وہ ناراض ہوئی تو اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے تو تمہارے گھر کوئی سکھ ہی نہیں دیکھا. معتمد مسکرا اٹھا اور کہنے لگا ولا یوم الدین, اور وہ کیچڑ والا دن بھی نہیں, یعنی وہ دن بھول گئی ہو. ہنس پڑی. اور پھر بعد میں ایسا زوال آیا, معتمد اور ان کی بیوی کا نام اعتماد تھا, کہ پھر وہ وقت آیا, تاریخ نے وہ رخ بھی دیکھا, ان سے حکومت چھن گئی, غربت کا دور تھا اور اعتماد چرخہ کات کات کے اپنا گزر اوقات کرتی تھی. بہرحال ایسے ہی ایک دن باہر انہوں نے دیکھا اپنے قصر سے تو برف باری ہو رہی تھی, ابھی یہ حکومت موجود ہے. تو انہوں نے دیکھا تو اپنے شوہر کو کہا کتنا اچھا ہو کہ ہر وقت ایسے ہی لگے جیسے کہ برف پڑ رہی ہے, سفید سفید ہوا وہ ہر طرف. انہوں نے تمام باہر جو باغات تھے اکھڑوا کے بادام کے درخت لگوا دیے تاکہ جب شگوفے کھلیں تو بیوی کو ایسے لگے گئے ہر طرف برف ہی برف پڑی ہوئی ہے. یعنی اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وسائل تھے کہ اس طرح کے کام تو ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں تھا, اور اوپر سے ٹیکنالوجی اور ماہرین. بہرحال مسلمانوں کی ترقیوں کی بات ہو رہی تھی, ان کی ایجادات کی بات ہو رہی تھی, اسی میں تعمیرات نے مسلمانوں نے بہت ایکسل کیا تھا. اور خاص طور پہ قرطبہ کی جو جامع مسجد ہے وہ تو اتنی خوبصورت ہے جو کہ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے ماہرین فن کی ایک منہ بولتی تصویر ہے. اگرچہ مسلمانوں کے زوال کے بعد اس پہ تالا ڈال دیا گیا اور حکم ہوا کہ اب کوئی یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا اور اذان بھی نہیں دی جا سکتی, اور اس کے کئی حصوں کو ڈیمیج کیا گیا اور کچھ حصوں کو تو گرجا بنا دیا گیا. لیکن یہ مسجد بہت بڑی ایک مسجد تھی, اس میں زینے تھے اور ان میں 107 سیڑھیاں تھیں جن پہ چڑھ کے اوپر جایا جاتا. 10,000 فانوس اس مسجد میں رات کو روشنی کیا کرتے تھے, اور ان میں سے 3 فانوس خاص طور پہ بہت بڑے اور خالص چاندی کے تھے. ہر فانوس میں 1,000 سے زائد پیالے تھے جن میں تیل ڈالا جاتا تھا, اور 36 سے تقریباً 1 من تیل ایک رات میں ان فانوسوں میں جلایا جاتا, جس سے ساری مسجد میں رات کو روشنی ہوتی. خالی ان کی جھاڑ پونچھ کے لیے اور صفائی کے لیے کئی سو ملازمین تھے جن کا کام تھا صرف ان کے شیشوں کو چمکاتے رہیں اور صفائی کو قائم و دائم رکھیں. کہتے ہیں اس کی محرابیں سنگ مرمر کے ستونوں پہ قائم ہیں جن پہ سنہرا کام بنا ہوا تھا. محراب کے قریب ایک خاص ممبر بنوایا گیا تھا, یہ خالص ہاتھی دانت کا تھا اور 7 برس میں یہ مکمل ہوا. 3600 مختلف رنگوں کی لکڑیوں سے بنا ہوا تھا اور ان لکڑی کے ٹکڑوں کو چاندی کی میخوں سے جوڑا گیا. اس پہ ہر قسم کے قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے اور صرف ممبر کی قیمت 3.5 لاکھ دینار تھی. الحمرا جو ہے یہ تب تعمیر ہوا تھا جب مسلمان زوال پذیر ہو گئے تھے. اب ان کے پاس ویسی دولت نہ رہی تھی جیسے پہلی ہوتی تھی, کچھ حصے نکل چکے تھے, عیسائیوں کے ہاتھوں میں تھے. اس وقت مسلمانوں نے سرخ مٹی سے یہ تعمیر کی اور الحمرا دراصل وسیع و عریض باغات پہ مشتمل ایک تعمیر تھی اور اس میں مسلمانوں کے 700 سالہ تجربات کی نچوڑ کو شامل کیا گیا. اب کہتے ہیں کہ اس میں بہت مہنگا سنگ مرمر اور دیگر قیمتی پتھر تو نہ لگائے جا سکے, لیکن پھر بھی اس کا علاقہ 2200 کلومیٹر کے رقبے پہ پھیلا ہوا تھا اور اپنی دیوار اور 22 برجوں کی وجہ سے یہ دور سے قلعہ نما تعمیر نظر آتا ہے. مشہور جغرافیہ دان الادریسی قرطبا سے پڑھ کے نکلا تھا, جس نے سسلی کے ایک بادشاہ کے کہنے پر چاندی کا گلوب بنایا تھا, دنیا کا پہلا گلوب جس سے ساری دنیا کا نقشہ تقریباً وہی ہے جو آج بھی آپ گلوبز پہ دیکھتے ہیں, تو وہ قرطبا کے ایک شاگرد کا کام تھا. پہلا گلوب الادریسی کا بنا ہوا. ہر عروج را زوال, ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے اور یہی اسپین میں ہوا. مسلمانوں کی آپس کی ریشہ دوانیاں, باہم اختلافات اور اس کے ساتھ دنیا اور عیش پرستی, دنیا کی محبت, آخرت سے غفلت اور اپنے اہم ترین فریضے سے غفلت, یہ ایک اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی مسلمان کو بھگتنی پڑتی ہے اور اسی سزا مسلمانان اسپین نے بھگتی. انہوں نے ایک گرد کے عیسائیوں کو فراموش کر دیا. ان کا خیال تھا خوب مستحکم قسم کی ہماری حکومتیں ہیں, ترقی ہے, دولت ہے, عیش ہے, پانی ہے, پھل ہے, کھانا ہے, پینا ہے, کیا مسئلہ ہے. جمود آ گیا تھا. وہ بھول گئے تھے کہ مسلمان کا کام بس رکے اور وہیں کا ہو جانا نہیں ہے, اس کا تو کام ہے کہ اللہ کا کلمہ ہر جگہ پہ بلند کرے. اور وہ عیسائی جو پہلے مسلمانوں کی قوت سے خوفزدہ ہو گئے تھے, مرعوب ہو گئے تھے, اب ان کا وہ روب مسلمانوں کا اکھڑنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ اللہ سے غافل ہو چکے تھے. عیسائیوں نے آپس میں مل مل کے اتحاد کرنا شروع کیا اور یوں وہ قوم جو کہ فرانس تک پہنچ چکی تھی, اب اسی قوم کو تمام یورپ مل کے مغلوب کرنے کی سازشیں کر رہا تھا. ایک خاتون کا میں نے پڑھا, وہ کہتی تھی کہ میرے شوہر فرانس میں تھے تو میں ایک جگہ پہ گئی, ان کا نام ہے زکیہ ارشد حمید اور ان کی کتاب ہے سورج کے ساتھ ساتھ. انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ مجھے اسپین کے کرب کا احساس ایک مرتبہ ہوا جب میں نے پیرس کے مضافات کے ایک مقام پہ ٹورز کا بورڈ لگا ہوا دیکھا. میں نے سوچا میں یہ ٹور کروں گی اور لیوان کا علاقہ تھا, یہ وہ قدیمی علاقہ تھا جو بالکل مسلمانوں کی اسپین کی سرحد کے ساتھ فرانس کا ملتا تھا. میں وہاں گئی تو وہاں گرجے میں ایک راہبہ کو دیکھا تو وہ مجھے اس علاقے کی تاریخ بتانے لگی اور کہنے لگی یہ جو قلعہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ 8ویں صدی کے بعد تعمیر ہوا, کیونکہ اس زمانے میں جنوب کی جانب سے اسپین سے فاتحین مسلمانوں کی پیش قدمی جاری تھی اور اس کو روکنے کے لیے یہ قلعے تعمیر کیے گئے اور بعد میں انہیں قلعوں کو گرجے بنا دیا گیا. زکیہ کہتی ہوں اس وقت میرے تصور میں ماضی ابھرا اور تصور میں سبز پرچم لیے مسلمان سپاہی نعرے لگاتے ان پہاڑوں کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے. انہی میدانوں کی مٹی پہ ان کی جبین اپنے اللہ کے حضور جھکی ہوگی, ان کی عظمتوں کی ایک ایک نشانی نصرانیوں نے مٹا دی. مسلمان اپنے ساتھ یورپ میں علم کے خزانے لائے, ریاضی, سائنس اور طب قابل ذکر ہے. لیکن مسلمانوں کے زوال کے بعد یہ ایجادات یورپ والوں کے نام منتقل ہو گئیں. اندلس زوال پذیر ہوا. چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اب یہ حکومت بٹنے لگی. چھوٹی چھوٹی ریاستیں خود غرضی، اپنی حکومت، اپنا مفاد اور دنیا پرستی، مسلمانوں کی سوچ کا محور یہی رہ گیا. حال یہ ہوا کہ بھتیجا چچا کے خلاف بغاوت کر دیتا اور باپ بیٹے کو قتل کر کے ہٹا کے حکومت لینے کے پلاننگ کرتا. باپ آگے بڑھتا کسی جگہ کو فتح کرنے، اب پیچھے سے بیٹا قابض ہو جاتا اس کی حکومت پہ. ایسے قوم بھلا کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ عیسائیوں نے دیکھ لیا کہ ان کا اتحاد کمزور ہو گیا ہے، وقت آ گیا ہے ان کو نکال دیا جائے. ایک کے بعد ایک ان کی یونائیٹڈ فورس حملہ کرتی اور مسلمانوں سے آہستہ آہستہ اسپین کے علاقے نکلنا شروع ہو گئے اور دوبارہ عیسائیوں کے تسلط میں آنے لگے. اور ایسے میں ایک نالائق ترین مسلمانوں کا آخری حکمران تھا ابو عبداللہ. وہ عیسائیوں کو اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف مدد کے لیے پکارتا اور کہتا، اگر تم لوگوں نے میرے اپنے مسلمانوں کے خلاف مدد بھیجی اور مجھے فتح ہو گئی، میں تمہیں فلاں فلاں علاقہ اپنا دے دوں گا. یہی تو عیسائیوں کو چاہیے تھا. ہر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ان کے قدم آگے بڑھنے لگے. حالانکہ یہ وہ مسلمان تھے کہ ان کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، لیکن عیسائی بھی اپنے موقف پہ مضبوط رہے اور اتنے سو سال کے بعد بھی ان کے ایک ہی عزم اور ارادہ تھا کہ ہم نے اپنے علاقے سے ان کو نکالنا ہے. اور ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی تھی جس پہ آخرکار وہ کامیاب ہوئے اور مسلمان کو تا اندیشی سے سوچتے رہے، اس لیے وہ شکست پہ شکست پانے لگے. ایسے میں مسلمانوں نے وہ کردار نہ اپنایا جو ابتدا میں اسپین کے مسلمانوں نے اپنایا تھا، کہ عیسائیوں کی بجائے انہوں نے مسلمان فاتحین کو افریقہ سے مدد کے لیے پکارا تھا. اور اس نے یہی کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ فاتح میری حکومت پہ چھا جائے گا تو کوئی بات نہیں، عیسائی کے حوالے ملک کرنے سے بہتر ہے کہ کم از کم مسلمان آ کے میرے ملک کو لے لے. لیکن انہوں نے اس طرح نہیں سوچا. اسپین نکل گیا ہاتھوں سے. ابو عبداللہ صرف غرناطا تک آخرکار محصور ہو کے رہ گیا. وہ ننی سی جگہ، اب وہ اسی پہ خوش تھا. کم از کم میں یہاں ہوں، یہ میرا ہے. اور اس کا خیال تھا وہ یہاں حکومت کرتا رہے گا، یہی اس کا خام خیال تھا. سب علاقہ تو نکل گیا، ایک غرناطا رکھ کے وہ کیا کر سکتا تھا؟ ہر طرف تو خود دشمنوں کو لا بٹھایا تھا انہوں نے. آخرکار اب آخری بادشاہ کو کہا گیا کہ یہ علاقہ خالی کر دو، یہاں سے نکل جاؤ. اس نے امن و امان طلب کی عیسائیوں سے کہ میں نکل جاؤں گا، آپ وعدہ کریں کہ مسلمانوں سے کوئی تعرض نہیں ہوگا، ان کو آرام سے یہاں سے جانے دیا جائے گا. کیونکہ مسلمانوں کا تو یہی اخلاق تھا، جب وہ ایسے معاہدے کرتے تھے تو دشمنوں کو جانے دیتے تھے. اور یہی مسلمانوں کی نادانی تھی، انہوں نے سوچا کہ جیسے ہم کرتے رہے ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا. ایسا نہ ہوا. ابو عبداللہ آخرکار چھوڑ کے غرناطا کو نکلا. اور اس قدر مسلمان گر چکے تھے اور عیسائیوں کی ہیبت اور روب اتنی دل میں کہ یہ آخری حکمران جب نکلا چابی دینے، تو عیسائی بادشاہ کے آگے عزت کے ساتھ گھوڑے سے اتر کے اس کو بڑی عزت سے چابی پیش کرنے لگا. اس نے کہا، نہیں ٹھیک ہے، آپ گھوڑے سے نہ اتریں، تعظیمن چابی صرف ہمیں دے دیں. اور یوں یہ بادشاہ اور اس کی بیوی ایزابیلا کی ہمت کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں سے پورا اسپین نکل گیا. وہ صبح جب ابو عبداللہ نکلا روتا ہوا، اور جب غرناطا سے کچھ دور چلا گیا تب پلٹ کے غرناطا کو دیکھا تو رونے لگا. سورج غروب ہو رہا تھا اور اسلام کا سورج بھی اسپین میں غروب ہو رہا تھا. ماں نے کہا، جس جگہ کی حفاظت تم مرد بن کے نہیں کر سکے، آج اس کو دیکھ کے عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو؟ سب لوگ نکل گئے اور ہلال غروب ہوا، صلیب بلند ہوا، ایک لاکھ عربی کتابوں کو چلایا گیا اور ان کتابوں کو جلا کے عیسائیوں نے شہر میں چراغاں کیا. فتح کا جشن منایا گیا. اور اس کے بعد مسلمانوں کو حکم ہوا کہ یا عیسائی بن جاؤ یا یہاں سے نکل جاؤ. عربی زبان بین ہے، عربی لباس بین ہے، اذان بین ہے، اور اجتماعی نماز بھی بین ہے. اسلامی تشخص کو پوری طرح مٹانا مقصود تھا. مسلمان نکلنا شروع ہوئے لیکن وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی ہزار مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ چھپ چھپا کے کچھ لوگ نکلے اور ابو عبداللہ بھی اپنے خاندان کے ساتھ نکل گیا۔ پھر سکوت غرناطہ کے بعد عیسائیوں نے وہ ظلم ڈھائے جو کہ شاید ہی کسی فاتح قوم نے مفتو پہ ڈھائے ہوں۔ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا اور علامہ اقبال روتے ہیں، لکھتے ہیں، نالہ کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر، آسمان دولت غرناطہ جب برباد کی، ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی، غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، چن لیا تقدیر نے وہ دل کہ جو تھا محرم تیرا۔ تو غم ہر مومن کے دل میں ہے، اسلام کے زوال پہ غم ہے، اپنی غفلت اور نادانیوں کا غم ہے۔ اور اسپین کی کہانی ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ اگر اب بھی مسلمان ہوش میں نہ آئے اور اب بھی اگر انہوں نے اپنے فرض سے غفلت کی تو یہ کہانی بار بار دہرائی جائے گی۔ اندلس کا ایک اور معنی بھی ہے اور اس کا مطلب ہے شدید خشک سالی کے بعد بارش کا آنا۔ انشاءاللہ پھر وہ بارش آئے گی کہ اندلس میں پھر اسلام زور پکڑے گا اور پھر یہ ہریالی ہر طرف چھائے گی۔ اور اس کی ایک ننی سی کوشش مراکش کے ایک امیر نے شروع کی اور کچھ دیگر مسلمان ملکوں نے بھی، لیبیا وغیرہ نے مل کے کوششیں کی کہ کم از کم اسپین میں دوبارہ مسجد بنانے کی اور عبادت کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ پچھلے سال جولائی کی بات ہے، مسلمانوں کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی، حکومت نے اجازت دی اور اتفاق سے یہ بھی غرناطہ میں بنائی گئی ہے اور یہاں سے وہ کیپیٹل غرناطہ نظر آتا ہے جس کا سکوت ہوا تھا آخر میں۔ میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کچھ کتابیں سجیسٹ کر دوں۔ معین الدین ندوی صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب ہے سیرہ الصحابہ، یہ 11 ولیومز میں ہے۔ اس میں آپ کو مہاجر جو صحابہ کرام تھے، انصار صحابہ کرام، صحابیات اور صحابیات کے بعد کے دور کے بھی کافی کردار مل جاتے ہیں۔ اگر یہ کتاب آپ کو بہت مہنگی لگے تو پھر آپ انہی کی، ندوی صاحب کی، ایک چھوٹی ہے 2 ولیومز میں، تاریخ اسلام، تاریخ اسلام، معین الدین ندوی نام ہے ان کا، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، 2 ولیومز میں ہے۔ اس میں آپ کو کافی تفصیل تاریخ کی مل جائے گی اور آرڈر مل جائے گا کہ کس کا دور حکومت، ایراز جو تھے، پیریڈز، کون پہلے تھا، کون بعد میں تھا، کس طرح خلافت تھی اور خلافت کے بعد پھر امیہ یا بنو امیہ کا دور شروع ہوا، پھر عباسی یا عباسی جن کو انگلش میں کہتے ہیں ان کا دور، اس طرح مختلف ایراز آپ کو یا ادوار مل جاتے ہیں۔ بہت اچھے ہمارے ایک رائٹر ہیں محمود احمد غزنفر صاحب، ان کی بہت خوبصورت انداز ہے، مجھے بہت پسند ہے اور ان کی بہت اوتھینٹک ہوتی ہیں بکس کی، جو بھی ریفرنسز ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا لکھتے ہیں۔ اسی طرح طالب ہاشمی ایک بہت اچھے رائٹر ہیں۔ طالب ہاشمی کا ذرا انٹرسٹنگ انداز ہے، وہ صرف فیکٹس کو نریٹ نہیں کرتے بلکہ ذرا اس میں دلچسپی بھی ڈال دیتے ہیں، تو اگر آپ کو وہ انداز پسند ہے تو طالب ہاشمی کی بھی اچھی ہوتی ہیں، انداز اچھا ہوتا ہے۔ انہوں نے مختلف لوگوں پہ لکھی ہوئی ہیں، جیسے میرا خیال ہے ازواج مطہرات پہ ہے، یا ان کی کتاب ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اور اسی طرح حیات تابعین کے درخشاں پہلو، اور میرا خیال ہے اسی طرح خواتین پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اور آج انشاءاللہ جس کتاب سے زیادہ میں آپ کو پڑھاؤں گی وہ یہ کتاب ہے جو مجھے پرسنلی بہت پسند ہے، اور اگر آپ کو مسلمان خواتین کا کردار دیکھنا ہو تو یہ طالب ہاشمی کی کتاب ہے، تاریخ اسلام کی 400 باکمال خواتین۔ اس طرح ایک اور ہے جرنیل صحابہ، وہ بھی محمود احمد غزنفر صاحب کی ہے، انہوں نے مسلمان جرنیل جو ہم نے پڑھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم نے تو صرف 2 پڑھے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی بہت بہت بڑے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بہت کارنامے کیے اسلام کے راستے میں، اور لوگوں نے بہت کام کیے۔ یہ جو آتھرز میں نے آپ کو ریکمینڈ کر دیے ہیں نا، ان آتھرز کے نام اگر آپ یاد رکھیں گے تو ان کی جو بھی آپ جو کتاب ملے وہ اچھی ہوتی ہے، سلمان ندوی صاحب بہت اچھا لکھنے والے ہیں، اسی طرح معین الدین ندوی صاحب، اسی طرح طالب ہاشمی اور محمود احمد غزنفر صاحب۔ آپ آتے ہیں کہ میں تو آپ کو یوں سمجھے نا ایک کلو دے رہی ہوں، آپ کے آگے ایک پورا خزانہ ہے، میں نے تو صرف آپ کو چابی تھما دی ہے، اب آپ نے خزانے تک خود پہنچنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ مثلا میں تو صرف ایک کلاس میں آپ کو دو جرنیلز کی چھوٹی سی جھلکیاں دکھائیں، اب آپ ان ڈیپتھ جا کے جتنا جی چاہے پڑھیں، اور جتنا آپ ان کو پڑھیں گے آپ کا اتنا ایمان تازہ ہوگا اور اپنا عمل بدلنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، کہ لائیو ایگزامپلز ہیں نا ہمارے سامنے۔ ہمارے جیسے گوشت پوست کے جذبات کے انسان تھے، خوشی بھی محسوس کرتے تھے، غم بھی، بھوک بھی لگتی تھی، گرمی بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، تو پھر ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے نا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر بوست سہرا دے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے، اس میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے، بے لوس محبت ہو، بے پاک صداقت ہو، احساس عنایت کر، آثار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فردا
اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.